السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 290. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا، یعنی اس بات کا اثبات کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. الحمدللہ، آئیے دیکھتے ہیں، اسی کا کنٹینیویشن ہے. جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری صاف صاف آیتیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی، اللہ سے، کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل ڈالو. اب جو کفار مکہ نے سوال کیا تھا تو ان کے سوال کا کیا جواب دیا گیا؟ ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ یہ تو قرآن بدل دو، یہ کوئی اور قرآن لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ، یہ نہیں تو اس کو بدل دو. تو ان کے ایک مطالبے کا تو جواب دیا گیا اور ایک کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی. کیوں؟ کیونکہ اگر بدل نہیں ہوتا، یعنی بدل ہی تو نہیں سکتے نا، یہی تو قرآن ہے، یہی تو لوح محفوظ میں ہے. تو ایک جواب یہ دیا گیا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی. آپ کہہ دیجیے کہ مجھے اسے اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن نہیں لا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس میں تبدیلی کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کی جگہ دوسرا قرآن لانا کیسے پاسبل ہے؟ یعنی قرآن میں تو تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو لوہے محفوظ میں ہے، جو ایکچوئل قرآن ہے. تو اس لیے نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جب تبدیلی نہیں ہو سکتی تو دوسرا قرآن کیسے لایا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے ایک ہی سوال کا جواب دیا گیا. بہرحال قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ لانا، وہ لفظاً ہو یا حکمن، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں. آپ دیکھیں جو مالک ہوگا وہی تو جب چاہے گا لائے گا، چینج کرے گا نا. یعنی جو قرآن میں آیتیں ناسخ و منسوخ ہیں تو اللہ کے اختیار میں، وہ ہمارے اختیار میں، یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہو سکتا. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی چیز ہے، وہ جو چاہے کرے. تو قالو انما انت مفتر، یہ جملہ اذا کا جواب ہے، یعنی انما انت، اس میں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کہتے تھے کہ رسول اکرم نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے یا کوئی ان کو آ کر پڑھ سناتا ہے. تو یہ سب ان کی جھوٹی باتیں تھیں، یہ جھوٹا الزام تھا، کیونکہ مفتر کے معنی کذب کے ہیں یا کذاب کے. یعنی آپ کل یہ کہہ رہے تھے اور آج یہ کہہ رہے ہیں، یہ کذب ہے، آپ افطرا پرداز ہیں، مگر ان کا یہ قول حماقت پر مبنی. یعنی وہ رسول اکرم پر الزام لگاتے تھے کہ رسول اکرم جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کل تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اور آج اس وجہ سے کہ وہ آیتیں جو ناسخ تھیں یا منسوخ تھیں. اگر وہ خود دور اندیشی سے کام لیتے تو وہ خود علم الیقین کی حد تک جان لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے کر آتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. اور یہ بات رسول اکرم کی صداقت کی دلیل ہے، اس لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ پہلے اپنی بات کے برعکس بات کرنے سے آخری حد تک محتاط رہتا ہے کہ میں نے پہلے جو کہا تھا اسی کو، اس پر میں قائم رہوں، وہ چینج نہیں کر سکتا اپنا جملہ. تو اس کو یہ خوف بھی لاحق رہتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو اس کی کذب بیانی کا پتہ چل جائے گا، یعنی جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. تو اگر مشرکین کے دعوے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو آپ اپنی پہلی بات کے خلاف کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتے، اس لیے کہ اسے تو آپ کی کذب بیانی پھر کھل کر سامنے آ جاتی تھی. تو اس کے برعکس پہلی چیز کے برخلاف کوئی چیز اور لانا آپ کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یعلمون. تو اکثر لوگ اصل میں علم نہیں رکھتے، اگر وہ اہل علم ہوتے تو انہیں اس بات کا بھی علم ہوتا کہ ایک آیت کا کسی دوسری آیت کی جگہ میں آنا رسول اکرم کی صداقت کی دلیل ہے. یعنی آپ کا اپنا کچھ اختیار نہیں اس میں، یعنی رسول اکرم کا اختیار ہوتا خود کا تو بھلا وہ کیسے کل ایک بات کہہ رہے تھے اور آج ایک بات کہہ رہے ہوتے؟ یہ اس بات کی اور صداقت کی دلیل ہے رسول اکرم کی طرف سے کہ آپ سچے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اسی کو آپ پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ پیش نہیں کرتے اس میں. پھر روح القدس، اس سے مراد جبریل امین ہے، انہیں اس وصف کے ساتھ، یعنی ان کی جو صفت تھی، کیوں ان کو اس کے ساتھ موصف کیا گیا؟ کیونکہ وہ خیانت سے پاک ہیں. یعنی ہمیشہ سے اب تک ایسا ہوتا آ رہا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. جبریل امین ہی تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور وہی کتابیں لے کر یا وہی لے کر نازل ہوتے رہے ہیں. یعنی وہ اتنے امانت دار ہیں, اتنے پیغام پہنچانے کے بارے میں اتنے سچے ہیں کہ اس میں کوئی وہ ملاوٹ, کوئی کمی بیشی, کوئی کجی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. تو ان کا خیانت سے پاک ہونا, اللہ تعالیٰ بھی اس بات کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یقیناً یہ قول ہے فرشتے عالی مرتبت کا جو صاحب قوت ہے, عرش والے کے پاس اونچے درجے والا ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے, وہاں وہ امانت دار بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن, لیکن اب کیسے اس کو نازل کیا گیا؟ تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا. تو لوح محفوظ تک تو جبریل امین کی رسائی نہیں ہے, لوح محفوظ تک تو جبریل امین نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالی نے خود کلام کیا قرآن کو, جبریل امین نے اس کو سنا, پھر وہ لے کر اترے اور رسول اکرم کے قلب مبارک پر اس کو القا کیا. تو کلام اللہ کا ہے لیکن جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں, اور جبریل امین نے اس کو پڑھ کر رسول اکرم کو سنایا یا قلب پر نازل کیا. اب یہاں پر مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ جبریل کا کلام ہے, نعوذ باللہ. تو یہ بات غلط ہے. جبریل لے کر آئے ہیں اس کو, لیکن انہوں نے کس سے سنا تھا یہ کلام؟ اللہ تعالی سے سنا. تو اللہ تعالی نے من ربک فرمایا, من رب العالمین نہیں فرمایا, جو کہ ربوبیت خاصہ کی طرف اشارہ ہے. رسول اکرم کی اللہ کی طرف سے ربوبیت خاص سے خاص ترین ربوبیت ہے, اور یہ حق کے ساتھ نازل کردہ ہے. تو انہیں قرآن کی ایک اور صفت کیا ہے کہ یہ حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے, تو اس کا نزول حق ہے, کذب نہیں ہے. اور یہ اگر اس کے نازل کرنے کے حوالے سے بات آئی تو یہ حق لے کر آیا, یعنی قرآن جو بھی لے کر آیا ہے وہ حق ہے یا قرآن خود حق ہے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو قرآن اللہ کی طرف سے بھی حق ہے اور وہ اترا بھی حق کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وبالحق انزلناہ وبالحق نزلا, ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ اترا. تو قرآن بھی حق ہے اور اس کی تعلیمات بھی حق پر مبنی ہیں. لیثبت الذین آمنوا, یہ تعلیل بھی, یعنی اس کا ریزن بھی بتا دیا گیا اور اس کے یعنی جو عظیم نتائج ہیں وہ بھی بتا دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو ثابت قدم بھی رکھتا ہے, انہیں حق سے آشنا بھی کرواتا ہے, یعنی حق شناس کرواتا ہے, اور حق پر انہیں استقامت تقویت بھی دیتا ہے. یعنی سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ قرآن کا کتنا بہترین وصف ہے اور اس کا نتیجہ بھی کتنا ہے. جو قرآن پر ایمان لائے گا تو اس کو کتنے فائدے ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دلوں کو مضبوط کرے گا. تو یہاں پر قرآن سچا ہے, برحق ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. قرآن کے احکامات بھی برحق ہیں, اس کی ساری خبریں بھی برحق ہیں, یعنی واقعی پیش ہونے والی ہے, سچی ہے, حق کے ساتھ ہیں. وہدا و بشرا للمسلمین, یعنی قرآن ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ ہدایت پاتے ہیں. یعنی جو لوگ اس کو حاصل کر لیتے ہیں, قرآن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ نور کا مینار بن جاتے ہیں جس سے وہ خود بھی روشنی حاصل کرتے ہیں اور اپنے اطراف کو بھی روشن کرتے ہیں. ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں جس کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن کی باتیں پڑھ کر آپ دیکھیں, جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں نیک لوگوں کا اجر, اچھے کاموں کا اجر, نیک اعمال کا ثمرہ یا اس کے جو نتیجہ ہوں گا, نتائج ہوں گے, جنت کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بارے میں, تو پھر کیا ہوتا ہے, جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور بشارت اس لیے کہ جو کوئی قرآن پر عمل کرے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا شمار نیک لوگوں اور خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, مگر جس نے اللہ کے لیے دیا اور پرہیزگار بنا اور اچھی بات کی تصدیق کی, تو ہم عنقریب اسے آسان طریقے کی توفیق دیں گے. سبحان اللہ. یعنی ہم قرآن کو مان لیتے ہیں, اس پر ایمان لے آتے ہیں, اس پر چلتے ہیں, تو ہمارے لیے زندگی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ, جنت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے نا. تو انسان جب اپنے اندر خیر محسوس کرے تو اس پر بھی ہم کو خوش ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی نیکی کی، ورنہ دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ اس نیکی سے محروم ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی اپارچونیٹی دی ہے یا ہم کو یہ سعادت بخشی ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بشارت ہے. اصل میں ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں سے ہر شخص کا جنت اور جہنم میں ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، غور سے سنیے گا کیونکہ یہ سوال اکثر بار بار آتا ہے کہ ہر شخص کا جنت اور جہنم میں ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے. اس پر صحابہ کہنے لگے، کیا ہم عمل چھوڑ کر اسی بات پر توکل نہ کر لیں؟ یعنی ٹھیک ہے ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں، اس بات پر ہی بھروسہ کر لیتے کہ ہمارا ٹھکانہ تو لکھ دیا جا چکا ہے. تو آپ نے فرمایا، نہیں، تم عمل کرتے رہو، ہر ایک کو وہ کام کرنے کی توفیق دے دی جائے گی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو جس نے اللہ کی راہ میں لیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم قریب اسے آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھٹلاتا رہا تو ہم قریب اس کے لیے سختی کو آسان کر دیں گے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ قرآن کی نعمت سے بہرور ہونا، یعنی الحمدللہ، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تو ہم کو قرآن پر ہمارا ایمان ہے. دوسری سب سے بڑی بات، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھنا، یہ ایک توفیق ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہدایت ہے، ایک بشارت ہے. اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے جوڑا ہوا ہے، قرآن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. کیونکہ مؤلف کیا لکھتے ہیں یہاں پر، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رشد ہدایت سے نوازا ہے اور نیک اعمال کی توفیق بخشی ہے، اچھی چیزوں اور اچھے لوگوں کی صحبت، ان کی محبت عطا کی ہے، تو پھر تم خوش ہو جاؤ. اس لیے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا شمار سعادت مند لوگوں میں ہوتا ہے. واقعی میں تو کہتی ہوں کہ جو نیک لوگوں کا سرکل ہے، دینی ساتھیوں کا سرکل، وہ سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کے بعد دنیا میں. الحمدللہ ان نیک لوگوں کا ساتھ ہونا جس کی وجہ سے نیکیاں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. آپ دیکھیں جو خراب دوست ہوتے ہیں اس کی وجہ سے صحبت کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ انسان انہیں برائیوں میں انوالو ہو جاتا ہے. جیسے اگر کچھ لوگ آپ کے ایسے ساتھی ہوں، کوئی لوگ شاپنگ ایڈکٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور قسم کے ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے دوست بن جائیں تو وہ آپ کو ہمیشہ انہی باتوں کی طرف اکساتے رہیں گے، بلاتے رہیں گے، اور آپ بھی اسی میں انوالو ہو جائیں گے، کیونکہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کی نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا بھلا بتائیے؟ اگر آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، الحمدللہ دین کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، اور آپ کے ساتھی بھی نیک ہوں، تو اس سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ خود ہم کو نا. جی، نیک لوگوں کی کمپینین شپ انسان کو مزید نیکیوں کی طرف آگے لے جاتی ہے، بڑھا کر اس کا پھر نیک کام کرنے کو مزید دل چاہتا ہے، برائیوں سے، فضول باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے وہ خود بخود پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے الحمدللہ. تو اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبت مل گئی، ان کی محبت ملی، نیک کاموں کی توفیق مل گئی، تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اللہ تعالیٰ نے نعلم فرمایا، لقد علمنا نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ یہ بات بار بار اور مسلسل کہتے تھے، یعنی کفار مکہ. اسی لیے کہا گیا کہ یعنی اس کو مستقبل کے ساتھ نہیں جوڑا گیا بلکہ ماضی کے ساتھ جوڑا گیا، پاس کے ساتھ، کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ مکہ والے کہنے لگے کہ جس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ اس کے رب کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ کسی ایسے شخص کی طرف سے ہے جو اسے پڑھاتا ہے اور اسے پہلی قوموں کے واقعات سناتا ہے، پھر وہ کس سے لے کر ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ہم سے کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. نعوذ باللہ. انہوں نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ کسی انسان کا کلام ہے، مگر جب ان سے کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی مثال لے کر آؤ، تو پھر ایسا کرنے سے وہ قاصر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جھوٹی بات کو یہ فرما کر باطل قرار دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی یلحدون، یعنی مائل ہونے کے معنی میں آتا ہے یلحدون کا معنی، کیونکہ ان کا جو قول تھا وہ کیا تھا، وہ حق سے منحرف کر دینے والا تھا، پلٹا دینے والا تھا، ٹرن کر دینے والا تھا. تو وہ اعجمی کا کلام کہتے تھے اس کو، قرآن کو، آجمی غیر فصیح الکلام کو کہتے ہیں، کیونکہ عرب کے مقابل میں آجمی کا اجمی کا لفظ آتا ہے نان عربک، چاہے وہ عربی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اجمی اجم کی طرف منسوب ہے اگرچہ وہ عربی میں گفتگو کرتا ہو. تو اس شخص کی زبان اجمی تھی جس شخص کی طرف یہ غلط طور پر قرآن کو منسوب کرتے تھے، کیونکہ وہ شخص غیر عرب تھا اور فصاحت کے ساتھ عربی نہیں بول سکتا تھا. تو اس لیے یہاں بتایا گیا کہ ان کا جو یہ اعتراض ہے وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ جو جس شخص کی طرف تم کہہ رہے ہو منسوب کرے تو وہ تو خود عربی نہیں بول سکتا برابر. تو پھر یہ قرآن تو اتنا فصیح کلام ہے، اتنی فصیح لسان میں موجود ہے، تو یہ کوئی اجمی کیسے پڑھ کر سنا سکتا ہے بھلا. یہ قرآن تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ بہذا لسان عربی مبین، قرآن خود اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن عربی کلام ہے جو کہ فصیح ترین کلام ہے. تو اس کا صدور پھر کسی اجمی شخص سے کیسے ہو سکتا ہے بھلا، جو کہ صاف طور پر عربی بھی نہیں بول سکتا ہو. تو یہ تمام شواہد اس بات، یعنی یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، گواہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. قرآن کلام اللہ اور منزل من اللہ ہے، جیسے کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب الیم انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا. جھوٹ تو وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان نہیں ہے، اللہ نہ تو ان کو ہدایت دیتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی آیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ہدایت کے دروازے بند ہیں. تو یہ حقیقت ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اور اس کا اپوزٹ معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی آیت پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے ہدایت سے نوازتا ہے الحمدللہ. یعنی جس کے دل میں ذرا سی بھی کچھ خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت سے نوازے گا. تو اگر ہم لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کو ایز اٹ از مانتے ہیں جیسے کہ رسول اکرم نے ہمیں سکھایا ہے، تو اس کا مطلب الحمدللہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں. تو جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے تو ان وہ حقیقت تک پہنچ بھی نہیں سکتے، یعنی وہ ہدایت پا بھی نہیں سکتے. کچھ لوگ ہیں جو اعتراضات کرتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر کیسے نزول فرماتا ہے. تو آپ دیکھیں اگر اس کو ایمان ہوتا تو یہ سوال اٹھاتا ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں جب ہمارے سامنے ایسی کوئی باتیں یا احادیث آتی ہیں تو کیا ہم کبھی اس پر کوئی آبجیکشن لیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ذہن میں تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیسے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. بس ہم کو پتہ چل گیا حدیث قدسی سے، ہم نے اس پر ایز اٹ از ایمان لایا، اور ہم اس کی کسی تشریح میں بھی نہیں جائیں گے، کسی وضاحت میں بھی نہیں جائیں گے. ہم کو اس پر پکا یقین ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے تو ضرور نزول فرماتا ہوگا اللہ تعالیٰ. ہمارے اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے، ہمارے دل میں کوئی اس کے تعلق سے کوئی سوالات نہیں آتے ٹیڑھے میڑھے. تو اصل چیز ہے ایمان. جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو ہمیں ہر چیز جیسی قرآن اور حدیث میں بتائی گئی صحیح احادیث میں، ہم اس پر ایز اٹ از ایمان لیتے چلے آئیں گے الحمدللہ. پھر ایک بات کا بھی ہمارا یقین ہوگا ایک بات پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا ہے آسمان دنیا پر روزانہ، لیکن ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے الحمدللہ، ہم سب جانتے ہیں. وہ تو مالک الملک ہے، تمام قدرت کاملہ کا مالک ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام کروانا ہوتا ہے اسے بس اس کے لیے کن کہتا ہے اور الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ. تو وہ مالک الملک ہے اور اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ اس بات پر بھی اعتراض کرتے کہ اچھا دیوار نے ارادہ کیا، جیسے کہ سورہ کہف میں آتا ہے نا 77 میں، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، کہ دیوار گرنا چاہتی تھی نا. تو کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ اچھا بھلا دیوار کس طرح ارادہ کر سکتی ہے، تو بے جان چیز ہے. اب ہمارے سامنے وہ بے جان نظر آ رہی ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہم نہیں جانتے ہیں، جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر شجر حجر پیڑ پودے کنکریاں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. کل قد علم صلواتہ و تسبیحہ، کہ ہر چیز دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالی کی تسبیح کا اور نماز کا طریقہ جانتی ہیں. تو پھر دیوار بھی اگر گرنا چاہتی تھی تو دیوار نے اگر ارادہ کیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو اس پر ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی کوئی کجی نہیں آتی الحمدللہ. تو اگر آپ ایمان رکھیں گے اللہ کی ذات پر تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے اصل میں، یہ قاعدہ دین کی بنیاد ہے. اگر ہمارا ایمان پختہ ہوگا اللہ کی ذات پر تو باقی ساری چیزیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہم کسی بات پر پھر اس طرح سے الٹے سیدھے سوالات نہیں کریں گے. ہاں، جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان کی دولت سے محروم ہیں، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن کے بارے میں بھی کچھ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ اسے پھر ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. تو ان آیت سے پھر ہمیں کیا فائدہ ملا؟ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس قرآن عظیم کے ساتھ رب العالمین نے تکلم فرمایا، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، تو اب دیکھیں سبحان اللہ، یہ چیز ہمارے دل کو کتنا مضبوط کر دیتی ہے، کتنی ڈھارس بندھاتی ہے کہ سبحان اللہ، آج اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ مصحف کی مصحف میں لکھا ہوا، کتنی بڑی بات ہے، اور ہمارے لیے کتنی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ. تو جب ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس قرآن عظیم کے ساتھ رب العالمین نے تکلم فرمایا، تو یہ ایمان ہم پر اس بات کو واضح کر دے گا، یہ واجب قرار دے گا کہ ہم قرآن کی تعظیم کریں، اس کا پورا پورا احترام کریں، اس میں جو موجود احکامات ہیں اس پر پوری طرح عمل کریں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے پوری طرح رکے رہیں، جو ڈراوے ہیں اس کو سمجھیں تاکہ ہم ان کاموں سے بچیں، اور جو خبریں ہیں اس پر یقین رکھیں، اور جو کچھ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اس کی ہمیں تصدیق کرنی ہے، سبحان اللہ. تو قرآن کی اگر ہم دیکھتے ہیں دلیل، قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر دلیل، تو کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے سے، پوچھ سکتا ہے کہ اچھا کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرے، یا قرآن کی کوئی ایک آیت کا بھی انکار کرے، تو وہ کافر ہے. یا بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری آیت ہیں جو ہم کو پتہ دیتی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یسمع کلام اللہ، یبدلو کلام اللہ، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وھذا کتاب انزلناہ مبارک. تو یہ تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہیں. بلکہ جو ایک جامع ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، ان قریب فتنوں کا ظہور ہوگا، یعنی فتنے نازل ہوں گے. میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم لوگ تو پوچھ رہے ہیں کہ فتنے کیا ہیں، وہ بتا دیجئے. لیکن انہوں نے کتنی اچھی بات پوچھی کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب، جس میں تم سے پہلی امتوں اور آئندہ آنے والی قوموں کی خبریں ہیں اور ان کے مسائل کا حل ہے، وہ کوئی مزاحیہ اور غیر سنجیدہ کلام نہیں، بلکہ کتاب فیصل ہے. اس میں تمہارے تنازعات کا حل ہے، یعنی آپس کے جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. جس نے تکبر کی بنا پر اسے چھوڑنے کا ارادہ کیا، چھوڑ دیا، اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور جس کو چھوڑ کر کسی اور راہ کا راہی ہوا، یعنی کوئی اور راستہ اپنایا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. اللہ کی کتاب مضبوط رسی، ذکر حکیم اور سیدھا راستہ ہے، جس پر چل کر انسان کی خواہشات بے قابو ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی زبانیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. اس کتاب حکیم کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ علماء کا دل اس سے بھرے گا. جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ اجر پا گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی وہی راہ راست پر گامزن ہے. تو یہ حدیث اصل میں بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اس کی سند میں تھوڑا سا کچھ ضعف پایا جاتا ہے، اس لیے یہ باقاعدہ حدیث کہہ کر نہیں بیان کی جاتی. بعض کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا جملہ ہے، یعنی موقوف ہے، شاید ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. لیکن جو صحیح حدیث ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جس نے صحیح عربی لہجے میں قرآن کی تلاوت کی، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نے کیا ہے، اور جس نے اسے لہن کے ساتھ پڑھا، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 1 نے کی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں، قرآن پڑھو قبل اس کے کہ قوم آئے گی اور وہ قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کر کے پڑھیں گی، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دنیا میں ہی اس کے اجر کے طلبگار ہوں گے اور آخرت میں اس کے امیدوار نہیں ہوں گے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. بہت ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کے بس، یعنی جو بالکل سادے سادے سامنے کے معنی ہیں وہ لے لیں گے، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن سے فیصلہ کریں گے، جیسے کہ اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو خوارج کا گروہ پیدا ہوا تھا، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور عبداللہ بن مسعود کا کہ جس نے قرآن کے ایک حرف کا انکار کیا گویا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا، اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کا ہر حرف، ہر کلمہ، ہر نقطہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جو شخص قرآن کی کسی صورت، آیت، کلمہ یا کسی متفق علیہ ہر حرف کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور یہ قطعی دلیل ہے. تو قاری قرآن جب قرآن کو پڑھے گا، یعنی قاری قرآن جب قرآن کو پڑھے گا اسے اوراق میں قلم بند کر دیا جائے تو اس کے بارے میں پھر صحیح نقطہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ امام بخاری پر الزام لگا تھا اس سوال کے جواب کے بارے میں، لوگوں نے غلط ان کے بارے میں رائے قائم کر لی تھی. تو یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب اس کو لکھتے ہیں صحیفے میں، تو پھر کیا کہلائے گا یہ؟ تو قرآن کو پڑھا جائے یا حفظ کیا جائے یا لکھا جائے یا کانوں سے سنا جائے، وہ ہر صورت میں کلام اللہ ہی ہے. جہاں تک قاری کی آواز کا تعلق ہے تو وہ مخلوق ہے، یعنی جو ہماری آواز ہے یہ آواز مخلوق ہے، لیکن جس کلام کو وہ پڑھ رہا ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. جس ورق پر، جس پیج پر اور جس سیاہی سے، انک سے یہ قرآن لکھا گیا ہے وہ مخلوق ہیں، لیکن اللہ کی کلام مخلوق نہیں ہے. چنانچہ ابن قیم نے امام قحطانی کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شعر کی صورت میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے شاعر کی بات نے یقیناً ہماری تشفی کر دی ہے، جس نے نہایت درست بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو مصاحف میں نوجوان اور بوڑھے ہاتھوں نے درج کیا ہے وہ تو بلا شبہ میرے رب کا کلام ہے، اس کی آیات بھی اور حروف بھی، البتہ ہماری سیاہی اور کاغذ دونوں مخلوق ہیں. تم کلام متلو یعنی پڑھا جانے والا اور مصنوع میں قرآن یعنی فرق کرو، یعنی یہی معرفت کی حقیقت ہے، اور تسلی حاصل کرو. یعنی جو قرآن ایکچوئل قرآن ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو لکھنے کا کام ایک مخلوق کا کام ہوا، لیکن جو ایکچوئل الفاظ ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا کلام ہے وہ. ابھی ایک نظر یہ بھی دیکھتے چلتے ہیں کہ جو مختلف فرقے پیدا ہوئے تھے تو ان کے نظریات کیا تھے قرآن کے تعلق سے یا قرآن کے بارے میں. جیسے جہمیہ فرقہ تھا، معتزلہ، اشاعرہ، کرامیہ، ماتریدیہ، یہ وحدت الوجود وغیرہ، یہ فلاسفہ. تو جہمیہ اور معتزلہ کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے، اور انہی کے پیروکار کلابیہ بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک الفاظ ہے اور دوسرے معنی ہیں، بس الفاظ مخلوق ہیں اور الفاظ سے مراد موجودہ الفاظ ہیں، البتہ معنی اس کے قدیم اور ذات الہی کے ساتھ قائم ہیں، اور یہ در حقیقت ایک ہی معنی ہے. اگر اسے عربی میں بیان کیا جائے تو وہ قرآن ہے، اور اگر اسے عبرانی میں بیان کیا جائے تو وہ تورات ہے، اور اگر اسے سریانی میں تعبیر کیا جاتا تو وہ انجیل ہے، اور اس کا اللہ کی مشیت سے کوئی تعلق ہے نہ اس کی قدرت سے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ کس کا تھا؟ جہمیہ اور معتزلہ کا نظریہ تھا، اور کلابیہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. پھر فرقہ کرامیہ بھی ایک فرقہ نکلا تھا صحیح بخاری میں، جو لوگ صحیح بخاری میں تھے ہمارے ساتھ وہ جانتے ہوں گے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مشیت اور قدرت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ آوازوں اور حروف پر مشتمل ہے جن کو سنایا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، اور وہ حادث ہے، یعنی اپنے وجود میں آنے سے پہلے موجود نہیں تھا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ قرآن حادث ہے اور اس کے لیے کوئی آغاز نہیں ہے، تو انہوں نے بھی غلط نظریہ قائم کیا. پھر جو ماتریدیہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی کلام ایسے معنی پر مشتمل ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور ان معنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر میں تخلیق کر دیا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ابو منصور ماتریدی کا نظریہ ہے. اور جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر کلام، نظم و نثر، حق و باطل، سحر اور کفر، سب و شتم، بدگوئی اور فحش کلامی، یہ اس کے علاوہ ہر قسم کے کلام، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے. نعوذ باللہ، یہ بھی غلط نظریہ ہے. کچھ اور فرقے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ زندگی کی طرف قائم اور منسلک ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور قدرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں کی. اور صائبہ اور فلاسفہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کلام اللہ در حقیقت وہ معنی ہے جن کا نفوس پر القا ہوتا ہے. ان میں سے بعض کے نزدیک اس القا اور فیضان کا اصل جو لوٹنا ہے عقل, اور بعض کے نزدیک کئی اور چیزیں ہیں, یعنی وہ عقل کو ہی مین پھر سپیریئر کہتے ہیں. تو بہرحال یہ مختلف لوگوں کے نظریات تھے جنہوں نے غلط عقیدہ پیش کیا. تو یہ تھا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے, صحیفوں میں درج ہے. اور اس کے ہر حرف پر جو اجر بتایا گیا ہے 10 نیکیاں ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا کہ میں الف لام میم کو ایک نہیں کہتا بلکہ الف ہے لام ہے اور میم ہے, یعنی جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں. اب بتائیے آپ کو اس میں سے کوئی, جو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی سوال؟ اب آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا اثبات یعنی ثبوت کہ قیامت کے دن اہل ایمان اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے, یعنی دیکھیں گے اپنے رب کو. آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات پر یقین نہیں رکھتے یا ان کا ایمان نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے یا دیکھ سکیں گے قیامت کے دن. تو اس کے لیے انہوں نے قرآن کی جو آیات ہیں دلیل, جو دلیل کے طور پر جو لی ہیں قرآن کی آیات وہ ہم دیکھتے ہیں. سورہ قیامت کی آیت نمبر 22-23 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. نادرہ تر و تازہ خوبصورت, یہ ندارہ سے ہے, دعات کے ساتھ ہے جو کہ حسن کے معنی میں ہے. اور اس کی دلیل ہے فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا, اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں حسن و تازگی اور خوش دلی دے گا. سبحان اللہ. پھر آیت کا اگلا حصہ کہ الی ربہا ناظرہ, ناظرہ ذو کے ساتھ ہے, یہ نظر سے ماخوذ ہے. اس جگہ نظر کو الہ کے ساتھ متعدی کیا گیا جو کہ اس بات پر دلیل ہے کہ چہروں سے صادر ہونے والی نظر آنکھ کے ذریعے سے ہوتی ہے, جبکہ دلوں سے صادر ہونے والی نظر بصیرت تدبر اور تفکر کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس جگہ نظر چہروں سے اللہ تعالی کی طرف صادر ہو رہی ہے اور اس کی دلیل الہ ربیہ ہے. تو یہ آیت ہمیں اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ خوبصورت اور تر و تازہ چہرے جب اپنے رب کی طرف دیکھیں گے تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریڈینٹ لہریں جب نکلتی ہیں, یعنی جب اب ہم اپنا چہرہ روشنی میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ریفلیکشن ہوتا ہے نا اس سے. تو جب انسان, جو مومن ہوں گے جو اللہ تعالی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, تو اللہ کے دیدار کی لذت سے خود ان کے چہرے مزید چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. بہت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چہرے کے دیدار کی لذت نصیب فرمائے. لذت النظر الی وجهک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ, جو دعا ہے نا ہم کو ملتی ہے, طویل دعا ہے اس سے پہلے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی تکلیف اور ضرر کے اپنا دیدار کروائے. آمین. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن چہرے آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اہل سنت کا یہی قول ہے اور اپنے اس قول کے لیے قرآن آیات اور احادیث متواترہ سے ہی استدلال کرتے ہیں. اس بارے میں جو نصوص قطعی ثبوت اور قطعی دلالت سے ثابت ہیں یا حامل ہیں وہ سنت متواترہ میں بھی ہیں. اہل سنت کا قول یہ ہے کہ اس جگہ آنکھوں سے دیکھنا حقیقت پر مبنی ہے, مگر اس سے ادراک لازم نہیں آتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اسی طرح علم بالقلب سے بھی ادراک لازم نہیں آتا, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, وہ عزرو علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے دلوں سے اپنے رب کا علم رکھتے ہیں مگر ہم اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے. ادراک مطلب سمجھ بوجھ. ہم قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھیں گے مگر اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے. اور دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الارائک ينظرون, تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. الارائک اریکتن کی جمع ہے, آراستہ اور پیراستہ شاہانہ تخت, یعنی ڈیکوریٹڈ مجلس کہہ سکتے ہیں آپ جس کو, ينظرون منظور الہ کا ذکر نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ حکم ہر اس چیز کے لیے عام ہے جسے دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوں گے، جن میں سب سے بڑی یا باعظمت اور پرعظمت نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. قرآن کہتا ہے کہ تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لیں گے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ ہر اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے جسے دیکھ کر انہیں خوشی میسر آئے. تو برے لوگوں کو دیکھ کر ظاہر سی بات ہے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے پسند کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے چہرے پر ایک خوشی تر و تازگی آ جاتی ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے جہنم میں جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا ان کے بارے میں کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. سورہ صافات. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، میرا ایک ہم نشین تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی مر کر دوبارہ اٹھنے کی تصدیق کرنے والوں میں ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے بدلہ دیے جائیں گے؟ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ هل یہاں پر ایک شوق پیدا کرنے کے لیے ہے. پھر جب وہ اس ہم نشین کو جھانک کر دیکھے گا، فراہ فی سواء الجحیم، تو اسے جہنم کے وسط میں دیکھے گا. سبحان اللہ، یعنی یہ جو مومن شخص اعلیٰ علیین میں ہوگا اور اس کا ہم نشین جہنم کی اتہ گہرائیوں میں، مگر وہ اس قدر دوری کے باوجود اسے دیکھ لے گا. اور پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے تو یہ بات مشکل تھی تھوڑا سا سمجھنا اس کو، لیکن آج ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ ہم ٹی وی پر بیٹھے بیٹھے کہاں سے کہاں کی چیز دیکھ لیتے ہیں، خبریں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، کہ ایک شخص ایک یہاں سے مشرق سے مغرب کی طرف ہے اور مغرب سے مشرق کی طرف، لیکن وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی مشکل کام نہ ہوگا. تو اہل جنت کی نظر اہل دنیا کی نظر جیسی نہیں ہوگی. جنت میں انسان 2000 سال کی مسافت سے دیکھ لے گا، وہ دور سے دور چیز کو بھی قریب سے قریب چیز کی طرح دیکھ سکے گا، جو کہ جنت کی نعمتوں کے کمال کا ایک خاص پہلو ہے. اگر جنتی شخص کی نظر اس کی دنیا میں نظر جیسی ہوتی تو وہ جنت کی نعمتوں سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس صورت میں وہ قریبی چیزیں ہی دیکھ پاتا اور ان میں سے زیادہ تر اس سے چھپی رہتی. تو پھر اس سے جب وہ مخاطب ہو کر کہے گا، تاللہ ان کی لتردین، اللہ کی قسم تو قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا. یعنی جو نیک شخص ہوگا وہ کہے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے گمراہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا. یعنی جو برے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کتا، یعنی بے شک تو قریب تھا کہ تو بھی مجھے اپنے جال میں پھانس لیتا. یعنی وہ نیک دوست برے دوست سے کہے گا، لیکن اچھا ہو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور میں تیری چالوں سے بچ گیا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین، اگر مجھ پر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میرا شمار بھی جہنم میں حاضر کیے گئے لوگوں میں ہوتا، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ اس سے دوست کا کتنا حاوی ہونا ثابت ہے. آپ دیکھیں کہ دوست کتنا حاوی ہو سکتا ہے اپنے دوسرے دوست پر، اور کتنا قریب ہوتا ہے دوست. اس لیے دوست دیکھ کر بنانے چاہیے نا. ہمارے رسول نے کیا فرمایا کہ دوست بہت سوچ سمجھ کر چوز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان پھر انہی کی کمپنی میں رہ کر ان کے جیسا بنتا چلا جاتا ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ اس قسم کے بحث یا اس قسم کے امور میں بحث کیا کرتے تھے کہ بھلا اونچے مکان میں موجود شخص نیچے موجود شخص سے کس طرح مخاطب ہو سکتا ہے اور اسے کس طرح دیکھ سکتا ہے. مگر عصر حاضر میں انسان کی بنائی ہوئی ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں جن کی مدد سے انسان بہت دور بیٹھے دوسرے انسان سے بات بھی کر سکتا ہے اور اسے دیکھ بھی سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، کچھ نہیں لاتے. اور ویسے بھی ہم دنیا کی چیزوں پر تو قیاس نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں. بس اس کے لیے تو کن کہنے کی دیر ہے، فیکون سبحان اللہ وہ ہو جاتی ہے، ہمارا اسی بات پر یقین ہے. لہٰذا ینظرون عام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان نعمتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جن سے وہ خود لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور دوزخیوں کو دیے جانے والے عذاب کو بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے، تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکے کہ جس نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو اہل جنت دوزخیوں کو ملعون کرتے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ان کی طرف کیسے دیکھیں گے؟ تو جواب کیا ہے؟ دنیا میں ان دوزخیوں نے اہل جنت کو کس قدر اذیتیں پہنچائی، انہیں کس حد تک مشکل اور مصیبت میں ڈالے رکھا، دو چار کیا، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا، تو لہٰذا اب وہ ان کو دیکھ سکیں گے. سورہ متففین ہمیں اس کا نقشہ کھینچ دیتی ہے پورا. یعنی سورہ متففین میں ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ جہنم اور جنت والے ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظین فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. یقینا مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان پر سے گزرتے تو حقارت سے آپس میں آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو خوش خوش لوٹتے، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یقینا یہ لوگ گمراہ ہیں، جبکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. تو آج ایمان والے کافروں سے ہنسی کر رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مجرم لوگ جہنم کی گہرائی میں پڑے ہوں گے اور مومن انہیں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سراسر عدل ہے کہ جن اہل ایمان کو دنیا میں تنگ کیا جاتا تھا، آج وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور اپنا مذاق اڑانے والوں کو جہنم میں پڑے دیکھ رہے ہیں. اور تیسری آیت ہم کو سورہ یونس میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی. للذین احسن الحسن وزیادہ، محسنین کے لیے بھلائی ہے اور مزید کچھ اور بھی. تو الحسن سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. رسول اکرم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے صحیح مسلم میں کہ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. تو رسول اکرم کی تفسیر کی دوسری آیت رویت باری تعالیٰ کے ثبوت کی دلیل ہے کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ قرآن مجید کے معنی کے عالم ہیں رسول اکرم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر دیدار الہی سے فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا جنت کی نعمتوں میں ایک مزید اضافہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جنت کی نعمتوں کی جنس سے نہیں ہے، جیسے نہریں، پھل، پاک بیویاں، یہ سب بدنی نعمتیں ہیں، جبکہ دیدار الہی دلی نعمت ہے. جنت میں اہل جنت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دیدار کی لذت سے مشرف فرمائے. ایک بے نظیر نعمت ہے جنت کی نہریں، اس کے پھل، اور دوسری کوئی نعمت بھی اس نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی. کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زیادہ، یعنی جنت کے اوپر ایک اور اضافہ ہے. وہ لہم ما یشاؤن فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے ہاں مزید کچھ اور بھی ہے. تو جنت میں جو کچھ وہ چاہیں گے وہ سب ملے گا ان کو. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کے جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو پھر اگر تو یہ چاہے گا کہ تو سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہے اڑتا پھرے تو تیری یہ خواہش بھی پوری ہوگی. ایک عربی کہنے لگا، اللہ کے رسول، کے جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ اس لیے کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، عربی، اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو تجھے اس میں ہر وہ چیز مل جائے گی جو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھیں لذت حاصل کریں گی. مسند احمد اور ترمذی. ویسے یہ حدیث ضعیف ہے علامہ ناصر البانی کے نزدیک، لیکن ہم کو دوسری جو صحیح احادیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ جنت میں جو چاہے گا انسان اس کو ہر وہ چیز مل جائے گی، کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. اہل جنت کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، جنتی آدمی جو کچھ بھی چاہے گا اسے میسر آ جائے گا. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اسے اولاد کی خواہش ہوگی تو اس کی خواہش بھی پوری کر دی جائے گی. جیسے کہ قرآن خود فرماتا ہے سورہ زخرف میں کہ وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون وانتم فیہا خالدون، اور اس میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو دل چاہیں گے اور جس سے آنکھیں لذت محسوس کریں گی. سبحان اللہ. اور ولدینا مزید، یعنی ہمارے ہاں ان کی چاہت سے بھی زیادہ ہے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نعمت پر نعمتیں دیتا چلا جائے گا، اور اس سے پوچھے گا اب راضی ہے؟ اور آخر میں فرمائے گا تیرے لیے اس سے 10 گنا مزید ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اس کی چاہت سے بہت زیادہ ہوگا. تو اکثر علماء نے مزید کی وہی تفسیر کی ہے جو رسول اکرم نے فرمائی، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے انور کی زیارت کرنا. تو چار آیتیں ہم کو ملی. پانچویں آیت، امام شافعی نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی رویت سے تشبیہ دی ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. سورہ متففین. ہرگز نہیں، وہ اس دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے اور اس کی زیارت سے محروم رہیں گے. اس آیت میں وجہ دلالت یہ ہے کہ جب اہل غضب اللہ تعالیٰ سے پردے میں ہوں گے تو اہل رضا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گا تو ان سے وہ حجاب فرمائے گا، اور جن سے راضی ہوں گا تو مطلب وہ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ استدلال بڑا قوی ہے، اس لیے کہ اگر سبھی پردے میں ہوتے تو ان کا خاص طور پر ذکر نہ ہوتا۔ تو اس طرح کل پانچ آیتیں ہوں گی، جبکہ ہمارے لیے نیا کے ساتھ اس آیت کو ملانا بھی ممکن ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے۔ تو رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس کے لیے ان کی دلائل یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کوئی لا علم شخص ہی کر سکتا ہے۔ اب جو لوگ اہل تعطیل تھے، یعنی معطلہ، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، انہوں نے بھی کچھ دلائل دیے تھے، تو ہم ان لوگوں کے نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ سمعی اور عقلی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، سمعی دلیل۔ سورہ آراف میں آتے ہیں، اور جب آیا موسیٰ ہمارے وقت پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، تو وہ کہنے لگے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر تو اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو یہ خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو خبر ہوتی ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کہتے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو اس لفظ سے وہ دلیل لیتے ہیں اشاعرہ یا جہمیہ اور معطلہ کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب دیکھیں یہ دعویٰ، یعنی لن کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مطالبہ اس وقت کے لیے کیا تھا۔ ان کے مطالبے کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ ارینی انظر الیک، یعنی میں تجھے اس وقت دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، یعنی تو مجھے اس وقت نہیں دیکھنے کی طاقت رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پہاڑ کی مثال رکھی، وہ اس طرح کہ اس نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی حالت دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا محال ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسانی حالت دیدار حق کی، یعنی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے جبکہ رسول اکرم نے فرمایا اس کا پردہ نور کا ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی تجلیات ہر چیز کو جلا ڈالیں جہاں تک اس کی مخلوق سے اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ مگر آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے، اس لیے کہ اس دن لوگ ایسے عالم میں ہوں گے جس میں ان کے احوال دنیا میں ان کے احوال سے مختلف ہوں گے، جیسے کہ کتاب اور سنت سے ثابت ہے۔ اب آخرت میں رؤیت حق تعالیٰ کا استحالہ اس کے منکرین کے نزدیک اس بات پر مبنی ہے کہ اس کے اس بات سے اللہ تعالیٰ کے حق میں نقص لازم آتی، جو معتزلہ یا معطلہ جو انکار کرتے ہیں تو اس بنا پر انکار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے تو پھر اللہ تعالیٰ میں نقص لازم آتا ہے، کہ اس کا مطلب اس میں کوئی کمی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا کرتے ہیں یہاں سے جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو ہم اگلی دفعہ کر لیتے ہیں، ابھی تک یہیں ختم کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر 300 تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اوپر کا پہلا پیراگراف، سیکنڈ پیراگراف سے جہاں سالسن لکھا آ رہا ہے، ثانین ہم پڑھ چکے ہیں، سالسن سے ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، اگر آپ لوگوں کا کوئی ڈاؤٹ ہوا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، چاہے تو گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھ تک سوال پہنچ جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔